أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع گفتگو سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ جن امام کی سیرت پر بات کریں ان کی ولادت سے شہادت تک کے حالات کو بیان کریں. حضرت کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی احسن المقال کی روایت کے مطابق، اور حضرت کا اسم مبارک جعفر ہے، کنیت ابا عبداللہ ہے، اور القابات میں صابر، طاہر، فاضل، صادق ذکر ہوئے ہیں. زیادہ مشہور لقب صادق ہے. امام کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ محترمہ جناب فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہیں، جن کے متعلق امام نے فرمایا، میری والدہ ان خواتین میں سے ہیں جو ایمان لائیں، تقوی و پرہیزگاری اختیار کیا، احسان و نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو یعنی نیک اعمال انجام دینے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ معظمہ کس قدر فضیلت کی حامل ہوں گی جن کے شوہر امام محمد باقر علیہ السلام علوم اولین و آخرین ہوں، جن کے شوہر کے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام، اور جن کا اپنا فرزند چشمہ معدن علم و حکمت حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام ہوں. خدا کی رحمتیں، برکتیں، درود و سلام و محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ایام ہفتہ میں جو منگل کا دن ہے وہ امام سید سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. اس دن کی آپ تینوں اماموں کی ایک مشترکہ زیارت ہے، مفاد الجنان میں ہے. حرز امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مفاد الجنان میں موجود ہے. دن کی ساعتوں میں چھٹی ساعت امام سے منسوب ہے. جیسا کہ شاید ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ علماء نے دن کو 12 ساعتوں میں منسوب کی ساعتوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر ساعت کو یعنی 12 ساعتوں کو 12 اماموں سے منسوب کیا ہے. ہر ساعت کی دعا بھی ہے جس میں انہی امام سے توسل کیا گیا ہے. پہلے اللہ کی حمد کی گئی ہے، پھر ان امام کے واسطے سے خدا سے دعا کی گئی ہے. تو چھٹی ساعت چھٹے امام سے منسوب ہے، اور اس وقت کی جو دعا ہے اس کے آخری جملات یہ ہیں، میں تیرے نور ذات اور تیری کبریائی کی روشنی کے ذریعے سوال کرتی ہوں، تیری بزرگی کے واسطے جہنم سے بچاؤ کا سوال کرتی ہوں، اور حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام کے تجھ پر حق کے واسطے سوال کرتی ہوں، اپنی حاجتوں میں ان کو وسیلہ بناتی ہوں کہ تو محمد والے محمد پر رحمت فرما اور میری یہ حاجت پوری فرما. اس کے بعد اپنی حاجت بیان کی جائے. اب امام کی کچھ فضیلتیں بیان کریں گے. اہل سنت کے امام مالک ابن انس کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ہمیشہ آپ کے لبوں پر تبسم کے پھول کھلے ہوتے، گویا آپ کو میں نے خوش اخلاق پایا. آپ اللہ کے ان عابدوں زاہدوں میں سے تھے جن پر ہمیشہ خوف خدا غالب رہتا ہے. پرہیزگاری اور راست بازی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. میں نے کبھی ان کو تین حالتوں کے سوا نہیں دیکھا، یا تو آپ نماز کی حالت میں ہوتے، یا روزے کے عالم میں، یا تلاوت قرآن میں مشغول رہتے. آپ کبھی بغیر وضو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت نہیں کرتے. مالک ابن انس ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ حج کے لیے گئے. ہم نے لبیک کہا اور نگاہ امام پر پڑی تو دیکھا کہ آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اور بدن مبارک کانپ رہا تھا. یوں لگتا تھا شاید آپ سواری سے گر جائیں. خوف خدا کی وجہ سے آپ پر عجیب کیفیت طاری تھی. مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا، فرزند رسول لبیک کہہ دیں، تو فرمایا کہ کس طرح لبیک، اللہم لبیک کہنے کی جرأت کروں، مجھے ڈر ہے کہ جواب ملے لا لبیک. مالک ابن انس کا کہنا ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، کسی کے خیال میں نہیں آیا کہ کوئی مرد امام جعفر صادق علیہ السلام سے افضل نظر سے گزرا. اور کہتے ہیں کہ جب امام یہ چاہتے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قول رسول اللہ، یعنی نبی سے حدیث روایت کریں، نقل کریں، تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا. جناب عباس قمی اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ خوب غور کیا جائے. کہ امام فرزند رسول ہیں، نبی کے جسم مبارک کا ٹکڑا ہیں، اس کے باوجود جب وہ اپنے جد سے حدیث نقل کر رہے ہیں، اس میں مبارک زبان پر لا رہے ہیں، تو حضرت کی حالت متغیر ہو رہی ہے. تو جناب عباس قمی یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھیں، اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے، یاد رکھا جائے، اور انتہائی تعظیم احترام کے ساتھ نبی کریم کے اسم مبارک کا ذکر کیا جائے، اور جب آپ کا نام لیا جائے اس کے بعد آپ پر صلوات بھیجا جائے. اگر کہیں حضرت کا نام لکھا جائے تو آپ کے نام کے بعد بغیر اشارہ کے صلوات لکھا جائے، بعض سعادت سے محروم لوگوں کی طرح اشارے پر اکتفا نہیں کیا جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ درود نہیں لکھتے ہیں، سواد بنا دیتے ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائیے کہ بغیر اشارے کے صلوات لکھو. ہم تو صلوات نہیں لکھتے ہیں نا، ہم تو سواد بنا دیتے ہیں، اور یہ اس طرح کا کام ہم دین کے اور معاملات میں بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ سلام جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب آج کل ہمارے یہاں زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ میسیجز کے ذریعے ہوتی ہیں، تو جب ہم کسی کو سلام لکھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ السلام علیکم کی جگہ اے او اے لکھ دیتے ہیں، اگر انہیں انشاءاللہ لکھنا ہے تو وہ آئی این لکھ دیں گے. یہ کام ہم اور جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں. احسن المقال میں ہے کہ حضرت روزہ رکھتے تو خوشبو استعمال کرتے، اور فرماتے کہ خوشبو روزہ دار کا تحفہ ہے. ابو عمر شیبانی سے روایت ہے کہ میں نے امام کو دیکھا کہ بیلچہ آپ کے ہاتھ میں اور آپ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، پسینہ پشت مبارک سے گر رہا تھا، تو وہ کہتے میں نے عرض کیا کہ آپ پہ قربان جاؤں، بیلچہ مجھے دیجئے تاکہ میں مدد کروں. تو امام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ انسان طلب معاش میں سورج کی گرمی کی تکلیف برداشت کرے. اور ایک روایت جس کا خلاصہ یہ کہ امام کے باغ میں کچھ لوگوں نے کام کیا، جب فارغ ہوئے تو امام نے اپنے غلام سے فرمایا کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے انہیں مزدوری دے دو. ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ ہم بھی جس کا جو حق ہمارے اوپر بنتا ہے جتنی جلدی ادا ہو سکتا ہے اس کو ادا کریں. مختلف افراد مختلف قسم کی خدمات ہمیں فراہم کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً کام کرنے والی ماسیاں، یا گھر میں آنے والے وہ افراد کے مثلاً ٹیوشن پڑھانے کے لیے کوئی آ رہا ہے، یا قرآن پڑھانے والے اساتذہ وغیرہ. تو جن کی جو تاریخ ہم نے طے کی ہوئی ہے اس تاریخ پر بغیر مانگے ان کو ان کی فیس دے دینی چاہیے، جو ان کی تنخواہ ہے وہ دے دینی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دروازے پر آتے ہیں مثلاً سوئی پر وغیرہ، تو جو ان کا وقت ہے اس وقت پر ان کو ان کی تنخواہ دے دینی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دروازے پر آئیں اور ہم ان کو واپس بھیج دیں اور کہہ دیں کہ کل آنا اور کوئی بھی وجہ بتا دیں، یہ چیز درست نہیں ہے. امام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، مولا ابن خنیس نے کہا کہ امام رات کے وقت گھر سے نکلے اور بنی سائدہ کا صاحبان جہاں رات کو فقراء اور غربا آ کر سوتے تھے وہاں تشریف لے جا رہے تھے، اور بارش بھی ہو رہی تھی اس رات. کہتے ہیں میں بھی پیچھے چلا، اچانک حضرت کے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پر گری اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ جو کچھ گرا ہے اسے میری طرف پلٹا دے. مولا کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، سلام کیا، تو امام نے فرمایا کہ زمین پہ ہاتھ مارو اور جو کچھ ملے اسے جمع کر کے میرے سپرد کر دو. مولا کہتے ہیں کہ میں نے زمین پہ جب ہاتھ مارا تو دیکھا روٹیاں پڑی تھیں، میں نے جمع کر کے حضرت کو دے دیں اور حضرت کے پاس میں نے روٹیوں کی بوری دیکھی. کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ پہ قربان جاؤں، آپ رہنے دیجئے، میں اٹھا کر لے چلتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان کے اٹھانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو. جب وہاں پہنچے تو فقراء اور مساکین کو دیکھا جو سوئے ہوئے تھے، حضرت ایک یا دو روٹی ان کے پاس رکھتے گئے اور پھر مولا کہتے ہیں کہ ہم واپس آ گئے. سیرت آئمہ معصومین علیہم السلام میں ہمارے لیے پیغامات موجود ہیں، ان کو سمجھ کر ان پر عمل کی ضرورت ہے. فضائل صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہر ہر فضیلت پہ غور کیا جائے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے. آج کل کے زمانے میں آپ کسی سے بھی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ پورا ہی نہیں پڑتا، گزارا ہی نہیں ہوتا. ہمیں قناعت کی ضرورت ہے کہ ہم قناعت کریں اور اپنے مال و اسباب میں سے کچھ نہ کچھ ضرور بچت کر کے یتیمان آل محمد علیہم السلام، مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. एक और रिवायत नकल हुई जिसमें रावी अबू जाफ़र का कहना है कि इमाम ने मुझे माल दिया और फरमाया कि ये फ़लाँ हाशमी को देना और ये नहीं बताना किसने दिया है। रावी कहता है जब वो माल उस शख्स को दिया गया तो कहने लगा अल्लाह जजाए खैर दे उस शख्स को जिसने ये माल मेरे लिए भेजा है और वो हमेशा भेजता है और मैं इससे ज़िंदगी बसर करता हूँ, लेकिन हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मुझे एक दिरहम भी नहीं देते। इमाम पोशीदा तौर पर मदद कर रहे हैं। जैसा कि पहले रिवायत बयान की गई, रात को रोटियां पहुंचा रहे हैं, किसी शख्स को माल पहुंचा रहे हैं, मगर पोशीदा तौर पर। ये सीरत मासूमीन में मिलता है कि रात की तारीकी में लोगों की मदद करते थे। हमारे लिए क्या पैगाम है? एक पैगाम तो बता ही दिया कि हम भी कोशिश करें लोगों के काम आने की, और दूसरी बात, दूसरा पैगाम जो इस रिवायत से मिलता है कि जब हम किसी को कुछ दें तो उसके बारे में लोगों को ना बताते फिरें कि हमने फलां की ये मदद करी, फलां को हमने ये दिया, ताकि नेकी पोशीदा रहे, उसका ज़्यादा अजर है और दूसरे शख्स की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। इमाम की दरगुज़र का एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स इमाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहता है इमाम से कि आपके फलां चचाजाद भाई ने आपका नाम लेकर बदगोई की। इमाम ने कनीज से फरमाया कि वज़ू का पानी ले आए। हज़रत ने वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ी। रावी कहता है मैंने दिल में कहा कि हज़रत उस शख्स के लिए बददुआ कर रहे होंगे, बददुआ करेंगे, इसने इस तरह इमाम के बारे में ख़याल किया। इमाम ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अल्लाह से अर्ज़ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा हक था जो मैं उसे बख्शता हूँ, तेरा करम मुझसे कहीं ज़्यादा है, बस उसे बख्श दे। ये उस शख्स की बात हो रही है जिसने इमाम की बदगोई की है। इमाम दुआ करते हैं कि उसके किरदार की वजह से उसकी गिरफ्त ना कर, उसे उसके बुरे अमल का बदला ना दे। इसके बाद इमाम ने रिक्कत की और उसके लिए दुआ करते रहे। और रावी कहता है कि मैं आपकी हालत पर ताज्जुब कर रहा था। ये रिवायत सुनकर हम कहेंगे कि भाई वो कहाँ हम कहाँ। ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो कहाँ और हम कहाँ, उनका मुकाम बहुत बुलंद है, मगर अल्लाह ने उनकी सीरत को ही हमारे लिए अमली नमूना करार दिया है। हम उन जैसा अमल, बिल्कुल उन जैसा अमल अगर नहीं कर सकते तो हमारा अमल उनके अमल की मुखालफत में भी नहीं होना चाहिए। इमाम तो बदगोई के बारे में सुनकर उसके लिए दुआ कर रहे हैं। अगर हम सुन लें कि हमारी किसी ने बुराई की है और हम इस तरह से उसके लिए दुआ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम दिल में बुग्ज़ और अदावत लेकर ना बैठें, इंतकाम का जज्बा लेकर ना बैठें और जगह जगह उस शख्स को बुरा भला ना कहें, उसके लिए दिल में कीना ना रखें। अहले सुन्नत के आलिम सिबत इब्न जौज़ी, इन्होंने इमाम के अखलाक से मुतालिक रिवायत नकल की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम की औलाद से नकल किया है कि वो कहता है मंसूर की खिलाफत के ज़माने में मंसूर की तरफ से इनाम दिया जा रहा था और मंसूर के पास मेरी शनाख्त करने वाला कोई नहीं था। मैं दरवाज़े पे हैरत से खड़ा था, अचानक मैंने इमाम को देखा, अपनी हाजत उनसे बयान की। आप दरबार में गए, बाहर आए तो आपके दस्ते मुबारक में मेरा अतिया था, आपने वो मुझे दे दिया और फरमाया नेकी अच्छाई जिस शख्स से भी हो, यानी जो शख्स भी नेकी करे अच्छाई करे अच्छा है अच्छी है, लेकिन तुमसे हो तो ज़्यादा अच्छी है, बसबब उस मकाम व मंजिलत के जो तुम्हें हमसे है, यानी तुम्हारा हमारी तरफ मंसूब होना कि लोग तुम्हें हमारा आज़ाद करता समझते हैं। और बुराई हर शख्स से बुरी है, यानी जो शख्स भी बुराई करे बुरी है, लेकिन तुमसे सरज़र्द होना ज़्यादा बुरा है इस नस्बत की वजह से जो तुम्हें हमसे है। और ये इमाम ने इसलिए फरमाया था कि वो शख्स शराब पीता था। सिबत इब्न जौज़ी कहते हैं कि ये इमाम के अखलाक का करिश्मा था कि आप उससे खुले दिल से मिले, हाजत पूरी की, उसके बारे में बुराई को जानने के बावजूद उसे इशारतन नसीहत की और उसके बुरे अमल को वाज़ तौर पर बयान नहीं किया। और ये इखलाक़ अम्बिया में से है। हमारे लिए क्या नसीहत है? नसीहत यह है हमारे लिए कि हम भी नफ़रत करें गुनाह से, गुनाहगार से ना करें, किसी को उसके गुनाह की वजह से हकीर समझना, अपने आप को बढ़तर समझना सही नहीं। और नसीहत करना है तो पोशीदा करें, लोगों के सामने नसीहत करना, किसी को तंबीह करना, टोकना, गोया उसकी तौहीन करना है। नसीहत पोशीदा तौर पर हो। एक वाकया मिलता है इमाम के हवाले से, गुनाहगार की तौबा का वाकया। ابو بصیر بیان کرتے ہیں، میرا ایک ہمسایہ ظالم بادشاہ کے مددگاروں میں سے تھا اور بہت سا مال اس کے پاس تھا۔ اس نے گانے والی کنیزیں رکھی ہوئی تھیں جو اس کے لیے گاتی تھیں، اور ہمیشہ گناہ کی محفل سجائے شراب نوشی میں مشغول رہتا۔ اس کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے ابو بصیر بھی تکلیف میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ شکایت کی لیکن وہ نہیں مانا۔ جب بہت اصرار کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ میں شیطان کا قیدی ہوں، اگر تم اپنے صاحب کی خدمت میں میرا حال پیش کرو، یعنی امام کی خدمت میں، تو امید ہے خدا مجھے نفس و خواہش کے قید سے نجات دے دے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کی بات نے مجھ پر اثر کیا، میں خاموش رہا یہاں تک کہ کوفے سے مدینے پہنچا۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے ہمسائے کی حالت امام سے بیان کی۔ امام نے فرمایا جب تم کوفے واپس جاؤ گے تو وہ شخص تمہیں دیکھنے کے لیے آئے گا، اس سے کہنا کہ حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ان گناہوں کو چھوڑ دو جنہیں بجا لاتے ہو تو میں خدا کی طرف سے تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب میں کوفے واپس آیا، لوگ مجھ سے ملنے آئے، وہ شخص بھی آیا، جب جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ جب میرا مکان لوگوں سے خالی ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہاری حالت امام سے بیان کی، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کو میرا سلام کہنا اور یہ بتانا کہ وہ اپنی موجودہ حالت کو ترک کر دے، یعنی گناہوں کو ترک کر دے، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا تو میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا حضرت نے مجھے سلام کہلوایا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی صورت میں وہ میری جنت کے ضامن ہیں؟ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے قسم کھائی کہ حضرت نے یہی فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگا بس میرے لیے یہی کافی ہے، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ چند دن کے بعد مجھے بلایا اس نے، جب میں دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ دروازے کے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے جسم پر لباس نہیں تھا۔ اس نے کہا اے ابو بصیر، میرے پاس جو مال و اسباب تھا وہ میں نے اس کے مالکوں کو پہنچا دیا، حرام مال سے سبکدوش ہو گیا اور تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے اس کے لیے لباس کا انتظام کیا، اور اگر کوئی مشکل ہوتی تھی اس کو تو میں اس کو بھی حل کرتا رہا۔ ایک روز مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ چند روز تک وہ بیمار رہا، یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس پر جاں کنی کی حالت تھی۔ اچانک غشی طاری ہوئی، جب ہوش آیا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا اے ابو بصیر، امام صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد جب اس سال میں حج کے لیے گیا، اعمال حج بجا لانے کے بعد مدینہ پہنچا، امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دروازے پر اجازت چاہی، میرا ایک پاؤں حجرے کے اندر تھا اور ایک پاؤں حجرے کے باہر تھا۔ اس وقت امام نے فرمایا اے ابو بصیر، ہم نے تمہارے پڑوسی کے بارے میں کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام دنیا میں بھی ہمیں نجات دلاتے ہیں، مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہی ہمارا سہارا ہیں، نجات دلانے والے ہیں۔ ایک بہت اہم موضوع جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے صلہ رحمی، اور اس سے متعلق معصومین کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں قطع تعلق بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اختلافات بہت بڑھ رہے ہیں، لہٰذا صلہ رحمی کو بیان کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کتاب گناہان کبیرہ میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حالقہ سے بچو کیونکہ یہ لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ راوی نے دریافت کیا حالقہ سے کیا مراد ہے، امام نے فرمایا قطع رحمی کرنا۔ امام کے ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرتے ہوئے امام سے یہ کہا کہ میرے حقیقی بھائی اور چچا داد بھائی مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، وہ گھر جو میرا حق تھا اسے مجھ سے چھین لیا ہے، مجھے صرف ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا ہے، اگر میں حکومت سے شکایت کر دوں تو سب کچھ ان سے لے سکتا ہوں۔ امام نے فرمایا ذرا صبر سے کام لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک وبا آئی جس کی لپیٹ میں آ کر صحابی کے وہ سب رشتہ دار مر گئے جو ستایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ وہ صحابی امام کی خدمت میں آئے، امام نے فرمایا تمہارے رشتہ داروں کا اب کیا حال ہے؟ صحابی نے جواب دیا خدا کی قسم وہ سب مر گئے۔ امام نے فرمایا ان کی ہلاکت کی وجہ تمہارے ساتھ برائی، تم جیسے رشتہ دار کے حق کو نہ سمجھنا اور قطع رحمی ہے۔ امام نبی کریم سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب لوگ علم کا اظہار کریں لیکن اس پر عمل نہ ہو، زبان سے محبت کا اظہار کریں لیکن دلوں میں نفرت پائی جاتی ہے اور قطع رحمی کی جاتی ہو، تو ایسے موقع پر خدا انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اور انہیں عقل سے بے بہرہ اور بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ داؤد ابن کثیر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے فرمایا اے داؤد بے شک جمعرات کے دن تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوئے، تمہارے اعمال میں تمہارا اپنے فلاں چچا داد بھائی کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرنا دیکھا تو اس چیز نے مجھے خوش کیا ہے، البتہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا صلہ رحمی اس کی قطع رحمی کی وجہ سے اس کی جلد موت کا سبب ہوگا۔ داؤد کہتے ہیں کہ میرا چچا داد بھائی مجھ سے دشمنی رکھتا، برا آدمی تھا، لیکن جب مجھے اس کی تنگ دستی کا علم ہوا تو میں نے اسے اتنی رقم دے دی کہ گزر اوقات کر سکے۔ ہمارے اعمال بھی امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ہم بھی کوئی ایسا کام کریں کہ امام کو خوشی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وقت آخر یہ وصیت فرمائی کہ میرے چچا داد بھائی کو 70 دینار پہنچا دیں۔ امام سے سوال کیا گیا کیا آپ اس پر عنایت فرما رہے ہیں جس نے آپ پر تلوار سے حملہ کیا تھا؟ امام نے جواب میں فرمایا کیا تم نہیں چاہتے میں ان لوگوں میں سے قرار پاؤں جن کی خدا نے صلہ رحمی کرنے کے ساتھ مدح کی ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 21، خدا فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن تعلقات کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا، انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا بے شک خدا نے بہشت کو خلق کیا، اس کو خوشبودار بنایا، اس کی خوشبو 2000 سال کی مسافت تک محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی خوشبو آقا والدین اور قطع رحمی کرنے والا نہیں سونگ سکے گا۔ امام نے منصور دوانقی کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 احادیث نقل فرمائی، جن میں پہلی حدیث یہ ہے کہ ایک شخص جس کی عمر 3 سال سے زیادہ باقی نہیں رہی، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے خداوند عالم اس کی عمر بڑھا کر 30 سال کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی عمر 30 سال باقی رہتی ہے لیکن قطع رحمی کی وجہ سے اس کی عمر گھٹ کر 3 سال رہ جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، یعنی انسان کے اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی کے بعض امور میں خدا اگر چاہے تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث یہ بیان کی تھی کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی گھروں کو آباد کرتی ہے، گھروں کو آباد کر دیتی ہے اور اس سے عمریں طولانی ہو جاتی ہیں، چاہے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والا فاسق ہی ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص فاسق ہے، گناہگار ہے، لیکن وہ صلہ رحمی کر رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو اس کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ تیسری حدیث جو بیان کی امام نے نبی کی وہ یہ تھی کہ صلہ رحمی بروز قیامت حساب کتاب میں آسانی کا باعث ہے اور یہ ناگہانی موت سے بچاتی ہے۔ اب دیکھیں صلہ رحمی سے عمر طویل ہو رہی ہے، ناگہانی سے بچا رہی ہے، گھر بھی آباد ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں؟ آج کل کتنی ناگہانی اموات ہیں، ہم خدا کی خوشنودی کی خاطر صلہ رحمی کریں اور اتنے سارے پروردگار کی طرف سے ہمیں یہ اجر و ثواب حاصل ہو رہا ہے، ان کو حاصل کریں، کیا فائدہ ہے بلا وجہ کی قطع تعلق اور نفرت و دشمنی رکھنے کا؟ معصومین علیہ السلام کی طرف سے مومنین کی مدد اور ان کی مشکلات کو حل کرنے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی بہت تاکید کی گئی ہے اور مومنین کو خوش کرنے کا اجر و ثواب فضائل بتائے گئے ہیں۔ اس موضوع پر بہت روایات بیان ہوئی ہیں۔ کتاب آداب اسلامی میں امام کا فرمان ہے، چھٹے امام کا، کہ تم میں سے کوئی ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ جب وہ کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے تو صرف اسی کو خوشی ہوتی ہے، بلکہ خدا کی قسم اس سے ہم اہل بیت بھی خوش ہوتے ہیں، بلکہ خدا کی قسم اس نے پیغمبر اکرم کو بھی خوش کیا۔ خداوندِ عالم کے نزدیک مومن کو خوش کرنے کی بہت اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت کے باوجود یہ اتنا آسان کام ہے کہ ہر شخص ہر حالت میں مومن کو خوش کر سکتا ہے؟ اس کے بے شمار راستے ہیں، اگر کسی کے پاس دولت نہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ معصومین نے فرما دیا کہ مسکرا کر یا مومن کے اوپر سے کوئی تنکا یا دھاگا ہٹا کر یا ایک کھجور دے کر بھی اسے خوش کیا جا سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اچھی بات محبت بھرے الفاظ سے بھی خوش کیا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ مومن کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مومن کو خوش کرنا ہے، اور جو ایسا کرے گا خداوند عالم اور نبی کریم کے نزدیک اس کا اجر و ثواب محفوظ رہے گا۔ ایک اور اہم بات کہ ہر معاشرے کو نفسیاتی بیماریوں سے اور مشکلات سے نجات دینے کے لیے مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ مومنین کے مسلمین کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو دور کرائیں، آپس میں جو نفرتیں اور کدورتیں ہیں ان کو ختم کرا دیں۔ سورہ حجرات میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسلام میں ایک دوسرے سے ناراض رہنے اور تعلق توڑ دینے کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور یہ بہت برا عمل قرار دیا گیا ہے، اور اس کے برعکس آپس میں صلح کرانے کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلانے کے لیے کہیں تو اس کو اس عمل کو بہترین صدقہ اور کہیں بہترین عبادت کہا گیا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان اختلاف باقی رہتا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف باقی رہتا ہے، شیطان مسلسل مسکراتا رہتا ہے، لیکن جب ان دونوں کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں تو شیطان کے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں، اس کا جوڑ جوڑ کھل جاتا ہے اور وہ چیخ کر کہتا ہے کہ ہائے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ جب تک اختلاف باقی رہتا ہے مسلمانوں کے درمیان شیطان مسکراتا ہے۔ اب اگر کہیں اختلاف کوئی کروا رہا ہے اور پھر اختلاف پر مسکرا رہا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے، شیطانی کام انجام دے رہا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ مومنین کے درمیان محبت بھائی چارہ ہی اصل ایمان ہے، جھگڑا اختلافات تعلق توڑنا شیطانی کام ہے۔ آئمہ معصومین کے نزدیک صلح کرانے کی اس قدر فضیلت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ مخصوص کر رکھا تھا، اور اپنے صحابی جناب مفضل سے فرمایا تھا کہ جب ہمارے شیعوں کے درمیان کوئی اختلاف دیکھنا تو میرے مال سے اس کو ختم کرا دینا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صلح کرانے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ امام شیعوں کے اختلافات ختم کرانے کے لیے اپنا مال مخصوص فرما رہے ہیں، باہمی اختلافات کو مٹانا مستحب نماز روزوں سے بہتر قرار پایا، کیا وجہ ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ کسی قوم کی عظمت سرفرازی کے اسباب جب فراہم ہوتے ہیں، مہیا ہوتے ہیں، جب اس قوم کے درمیان مکمل اتحاد اور محبت ہو اور وہ ایک دوسرے کی مدد سے مشکلات پر قابو پا لیں۔ لیکن اگر معمولی اختلافات حل نہ ہوں، کوئی اصلاح کی فکر نہ کرے تو دشمنی کی جڑیں دلوں میں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، معاشرے کا اتفاق تفرقے میں بدل جاتا ہے۔ تفرقہ معاشرے کے زوال اور بدبختی کی علامت ہے۔ اب یہاں چند ایک نکات کہ ہم خود تو کم از کم اتنا کریں کہ ہم تعلقات قطع نہ کریں، جھگڑے سے بچیں۔ دوسرا کام یہ کہ جہاں ہم جھگڑا دیکھیں تو کوشش کریں کہ صلح کرائیں۔ تیسری چیز یہ کہ ہم خود کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو، اختلاف ہو۔ مثلا اگر ایک شخص نے ہمارے سامنے کسی کی برائی کر دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کرنے والے شخص کو سمجھائیں، غیبت کو مزے لے کر نہ سنیں، اور جو برائی جس شخص کی گئی ہے وہ اس شخص تک برائی نہ پہنچائیں کہ فلاں تمہیں ایسے برا کہہ رہا تھا، چغل خوری نہ کریں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں پہلے برائیاں سنتے رہتے ہیں، مومنین کا دفاع نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ برائیاں سننے کے بعد دوسرے مومن کو جا کر بتاتے بھی ہیں کہ تمہاری فلاں نے یہ یہ برائیاں کی ہیں، اور بالکل سچ سچ بتاتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ جھگڑا کراتے ہیں۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو اور وہ ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، مختصر کر کے اس کو اپنے الفاظ میں سمجھا دوں کہ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، شوہر بیوی کو برا کہہ رہا ہے، بیوی شوہر کو برا کہہ رہی ہے، تو جو درمیان میں برائیاں سن رہے ہیں لوگ ان کو چاہیے کہ ایک تو وہ ایک ان دونوں کو سمجھائیں، اگر شوہر برا کہہ رہا ہے تو شوہر کو سمجھائیں، روکیں۔ اور پھر اگر ایک پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ روکیں، बुराइयां करने से। और दूसरा मरहला यह है कि अब ये लड़ाई झगड़े का पैगाम जो है वो शौहर की तरफ से बीवी को और बीवी की तरफ से शौहर को ना पहुंचाया जाए, वरना तलाक पे नौबत आ जाएगी, बल्कि दोनों फरीकों को जाकर ये बताया जाए। मसलन बीवी के सामने जाकर ये बताया जाए कि आपके शौहर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, इसी तरह शौहर के सामने ही बयान दिया जाए। ये मिसाल थी मियाँ बीवी की, लेकिन यही काम हर जगह करना, चाहे दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ हो, दो बहनों के या पड़ोसियों के दरमियान इख्तलाफ हो। तो अगर हम कोई सख्त बात सुनते हैं तो वो सख्त बात दूसरे को जाकर ना बताएं, बल्कि जिन बातों से झगड़ा बढ़ जाएगा, ताल्लुकात क़ता हो जाएंगे, वो बातें आगे पहुंचानी ही नहीं है, बल्कि करना क्या है कि उन झगड़े की लड़ाई की बातों को खुशनूदी खुदा की खातिर सुलह के पैगाम में बदल दिया जाए। मोमिनीन के दरमियान दोस्ती कराने के लिए इख्तलाफ के पैगाम को सुलह के पैगाम में बदल देना झूठ नहीं होता। मसलन अगर कोई बहन अपनी बहन को बुरा कह रही है, तो हम वहाँ जाके ये खबर ना दें कि आपकी बहन ने आपको ऐसे बुरा कहा, बल्कि हम वहाँ पैगाम तब्दील कर दें कि आपकी बहन तो आपकी तारीफ़ कर रही थी। मिसाल के तौर पे मिसाल दे के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक रिवायत है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक मुहिब को जब दो शियों के दरमियान सुलह कराने भेजा, उन्हें नसीहत की कि उन दोनों को जिनकी सुलह कराने भेजा था, इमाम फरमाते हैं उन दोनों से मेरी तरफ़ से इस तरह से कहना। इमाम अपने मुहिब को नसीहत फरमा रहे हैं, तो वो मुहिब कहते हैं इमाम से कि मैं आपका पैगाम तो उन तक पहुंचा ही दूंगा और कुछ अपनी तरफ से भी इजाफा कर दूंगा, तो क्या ये झूठ तो नहीं? इमाम ने फरमाया तुम्हारा ये काम सुलह है, तुम्हारा ये काम इसलाह है, झूठ नहीं, और सुलह कराने वाला झूठा नहीं होता।